لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل العبادة انتظار الفرج درود ہے جو محمد والے محمد حضرت محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ترین عبادت انتظار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. انتظار ایک عبادت ہے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا انتظار کرنا کہا گیا عبادت ہے, اور عبادت بھی عام عبادت نہیں بلکہ افضل ترین عبادت ہے, سب سے اہم عبادت ہے. اور بعض روایات میں بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی منتظر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے گویا وہ اس طرح سے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنے آپ کو اپنے شہادت کے خون سے رنگین کیا ہو. یعنی جو شخص میدان جنگ کے اندر اپنے خون سے آغشتہ ہوتا ہے, منتظر کا وہ مقام ہے, یعنی ایک شہید کا مقام اسے دیا گیا ہے. تو ذاتِ گرامی یہ جو شہید کا مقام ایک منتظر کو دیا گیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ منتظر یعنی فقط ہم ایک دعائے امام زمانہ پڑھ لیں اور 15 شعبان کو مٹھائی تقسیم کر لیں اور ہم کہیں جی ہم منتظر ہیں. نہیں, میلاد بھی منانا ہے, مٹھائی بھی تقسیم کرنی ہے, دعائیں عہد بھی پڑھنی ہے, دعائیں کرنی ہیں, لیکن فقط دعا کافی نہیں ہے بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جو امام کا مقصد ہے, جس مقصد کی خاطر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے, اس مقصد کو اپنی زندگی میں, ذاتی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں بھی اسے زندہ کرنا, یہ ہے منتظر امام زمانہ ہونا. امام زمانہ کا منتظر یعنی جو ان کے مشن کی تکمیل کے لیے کوششیں کرتا ہے. لہذا اس راہ میں مشکلات بھی ہیں, مسائل بھی ہیں. یہ جو مقام دیا گیا ہے شہادت کا ایک منتظر کو, وہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ امام زمانہ کے راستے پر قائم و دائم ہیں, چل رہا ہے اور آنے والی مشکلات کو وہ برداشت کر رہا ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. تو ذہنی گرامی میں نے کل ایک عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں منتظر کی 3 ڈیوٹیز ہیں. پہلی یہ کہ امام کی معرفت حاصل کرے, معرفت امام کا ہونا, امام کو پہچاننا. نمبر 2, امام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, یعنی امام کی ہر بات کو ماننا. یہ نہیں کہ آپ کو جی بعض باتوں کو تو امام کی مانتے ہیں بعض کی نہیں مانیں گے. امام جب آپ کے سامنے آپ کے فائدے کی بات کریں دنیاوی لحاظ سے تو آپ کو جی ہمیں قبول ہے, لیکن جب امام آپ کو کسی آزمائش میں ڈالیں, مثلا کہیں جنگ جا کے لڑو, دین کا دفاع کرنا ہے, امامت و ولایت کا دفاع کرنا ہے, اہل بیت کا دفاع کرنا ہے, تو ہم بغلے جھانکنا شروع کر دیں. ہم کہیں کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, اس میں تو جان جائے گی, اس میں تو مال جائے گا, اس میں تو حکومت سے ٹکرانا پڑے گا. تو ذہنی گرامی نہیں, کہا گیا کہ ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے. 100% امام کی اطاعت کرنے والے کو منتظر کہا جاتا ہے اور وہ حقیقی معنوں میں شیعہ ہے. اور تیسری چیز میں نے عرض کی تھی ذہنی گرامی کہ دو گروہوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو امام کے سامنے پیش کریں اور امام جو فیصلہ کر دیں اسے قبول کریں. اور میں نے کل عرض کیا تھا ذہنی گرامی کہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں یقیناً آئمہ نے ایک نظام دیا ہے, بغیر نظام کے آل محمد کے چاہنے والوں کو نہیں چھوڑا, آپ یتیم نہیں ہوں، آپ لاوارث نہیں ہوں، بلکہ آپ کا وارث امام زمانہ زندہ ہے. آپ کو ایک نظام دیا گیا ہے، جیسے دیگر مذاہب میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، آپ ایسے نہیں ہو کہ جس کے پاس کوئی سسٹم نہ ہو، بلکہ آپ کے پاس ایک مضبوط ترین سسٹم ہے. اور وہ سسٹم کون سا ہے؟ نظام امامت و ولایت کا سسٹم. لہذا امام اگر موجود ہوگا، حاضر ہوگا، تو وہ ڈائریکٹ آپ سے خطاب کرے گا، ڈائریکٹ آپ کے مسئلوں کو حل کرے گا. اگر وہ موجود نہیں ہوگا، پردہ غیب میں ہوگا، تو وہ آپ کے لیے ایک نظام بنائے گا. حتیٰ آپ دیکھیں کہ آئمہ کے زمانے میں، آئمہ فرض کر لیجئے مدینے کے اندر موجود ہیں، یا کوفے کے اندر موجود ہیں، یا امام خراسان میں موجود ہیں، جیسے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جو دور دراز کے لوگ تھے، جن کو مسائل پیش آتے تھے، ان کے اختلافات پیش آتے تھے، تو آئمہ نے ان کو ایک نظام دیا تھا. وہ نظام کیا تھا؟ اپنے نمائندوں کا نظام تھا، کہ آئمہ نے اپنے زمانے میں مختلف بلاد اسلامی کے اندر، مختلف اسلامی شہروں میں اپنا ایک ایک نمائندہ معین کیا تھا. وہ نمائندہ کون تھا؟ ان کا اپنا شاگرد تھا، وہ عالم تھا، وہ فقی تھا، جو آئمہ کی فقہ کو سمجھنے والا تھا اور حلال و حرام کے مسائل کو امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے مطابق اسے بیان کرنے والا تھا، اسے نمائندے کے طور پر معین فرمایا تھا. اور اپنے شیعوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، دیکھو جو یہ بات کریں سمجھو ان کی بات میری بات ہے، لہذا ان پر اعتماد کرو، ان کی بات کو سنو، ان کی گائیڈ لائن کو لو. زنگرم یہ ایک سسٹم خود آئمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دیا تھا، جب آئمہ خود موجود تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں نا، مالک اشتر کو مصر بھیجتے ہیں، مدائن میں حضرت سلمان کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی صحابی کو کسی جگہ پر بھیجتے ہیں. تو یہ صحابی جو آئمہ علیہ السلام کے اپنے اصحاب تھے اور شاگردان تھے، جنہوں نے علوم آل محمد سے فیض حاصل کیا تھا، یہ آئمہ کی تعلیمات کو دوسروں تک منتقل کرتے تھے. لہذا یہ ایک سسٹم تھا، پورا ایک نظام تھا. لہذا آئمہ نے اپنے شیعوں کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ایک سسٹم میں لے کر آئے، ایک نظم میں لے کر آئے، آرگنائز کیا ہے. یہ مکتب تشیع کی کامیابی کا راز ہے. آج تلک جو مکتب تشیع ہم تک پہنچی ہے اس نشیب و فراز میں، جو اتنی مشکلات پوری تاریخ میں آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کو رہی ہیں، کہ بنو امیہ، اس سے پہلے بھی جو صورتحال رہی وہ آپ کے سامنے ہے، پھر بنو امیہ اور پھر بنو عباس، اور اس کے بعد بھی اذان گرامی جو صورتحال رہی، اس میں آل محمد کے چاہنے والوں کو پوری تاریخ کے اندر دبایا گیا، انہیں آئسولیٹ کیا گیا، انہیں تحتیخ کیا گیا، انہیں زندانوں میں ڈالا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی. لیکن اس کے باوجود جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا، ویسے ویسے تشیعوں میں کمی نہیں آئی، بلکہ تشیعوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور تشیعوں کا پیغام اور آل محمد کا پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا. آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا زانِ گرامی، اور مجھے افسوس ہے اس کلپ کے اوپر، یہ ہمارے کچھ بھائیوں نے بنایا کلپ بنا کر، تاکہ غیر شیعہ حضرات کے اندر ایک سینسٹیویٹی ایجاد کریں، حساسیت ایجاد کریں تشیعوں کے خلاف. تو انہوں نے دکھایا مصر کا عالم دین کیا بول رہا ہے، اردن کا عالم دین کیا بول رہا ہے، لبنان کا عالم دین کیا بول رہا ہے، فلاں کا عالم دین کیا بول رہا ہے، مختلف ممالک کے علماء گفتگو فرما رہے ہیں. کس موضوع کے اوپر؟ کہ ہمارے ملک کے اندر تشیع یعنی مذہب شیعہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اپنی گھبراہٹ کا اظہار کر رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، کہ مصر بہت تیزی سے تشیع کی طرف جا رہا ہے، بہت تیزی سے شیعہ پھیل رہی ہے. افریقہ کے اندر، افریقہ کے مختلف ممالک کے اندر، جہاں 20 سال پہلے 30 سال پہلے کبھی تشیع نہیں ہوتی تھی، آج بڑی تیزی سے افریقہ کے اندر تشیع سرایت کر رہی ہے، کہ انقلاب آ رہا ہے شیعت کا. یہ ان کی تشویش تھی، یہ ان کی اظہار پریشانی تھی، اور لوگوں کو تشیع کے خلاف ابھارنا چاہتے ہیں کہ تشیع ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے. لہذا اے جوانوں ہوشیار رہو، شیعت آ رہی ہے تمہارے ملک کے اندر، اے جوانوں ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ملک تمہارا شیعہ ہو جائے. تو اذان گرامی یہ اس وقت کی صورتحال ہے, میں آج کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھو بنو امیہ اور بنو عباس نے اس وقت کتنا ظلم کیا تھا, سادات کی نسلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی, آل محمد کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی, لیکن آل محمد علیہ السلام کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کی بدولت الحمدللہ, اور وہ نظم جو تشیع کے اندر موجود تھا, امام اور علماء اور ان کے نمائندوں کے درمیان جو تشیع آپس میں جڑی ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں الحمدللہ تشیع پوری تاریخ میں کمزور نہیں ہوئی ہے بلکہ طاقتور سے زیادہ طاقتور ہوئی ہے. لہذا یہ تشیع پھیل گئی. آج جو یہ لوگ اظہار کر رہے ہیں انتہائی پریشانی کا, اذان گرامی یہ کچھ تو مبالغہ بھی ہو سکتا ہے اپنے لوگوں کو ابھارنے کے لیے, اور کچھ سچ ہے اس میں, کوئی اذان گرامی دو رائے نہیں ہے کہ بہرحال محمد والے محمد کے مکتب نے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے آئمہ علیہ السلام کی فرامین اور تعلیمات نے آج کی دنیا کو, اس جدید دنیا کو, ماڈرن دنیا کو اپنی طرف جذب کیا ہے, جو ایک لاجک رکھتی ہے, ایک ایسا مکتب جس کے پاس لاجک ہے, جس کے پاس بصیرت ہے, جس کے پاس معرفت ہے, جس کے پاس شجاعت ہے, جس کے پاس اذان گرامی رہبریت ہے, ایک مضبوط رہبریت, ایک پورا نظام ہے. آج پورے عالم اسلام میں آپ دیکھ لیجئے, عالم اسلام کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں, ان بڑے بڑے مسائل میں کون فرنٹ لائن پر کھڑا ہوا ہے, دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں, دشمنان قرآن کے مقابلے میں کون فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوا ہے, مکتب محمد والے محمد کھڑا ہوا ہے. ہمارے مراجع کرام, ہمارے علماء کرام پوری دنیا کے اندر, چاہے وہ بحرین ہو, چاہے وہ یمن ہو, چاہے وہ لبنان ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ شام ہو, چاہے وہ ایران ہو, دنیا نائجیریا کے اندر, اذان گرامی ساری دنیا میں جہاں جہاں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, فرنٹ لائن کے اوپر, حالانکہ ہماری تعداد قلیل ہے لیکن فرنٹ لائن پر آپ کو مکتب محمد والے محمد سے وابستہ علماء اور قائدین ملیں گے کہ جو اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. تو اذان گرامی یہ جو امریکہ کی دشمنی ہے آل محمد کے چاہنے والوں سے, اور یہ تکفیری طاقتیں جو پاکستان کے اندر سرگرم ہیں, اور اسی طرح سے دنیا بھر کے اندر جو مکتب محمد والے محمد سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتی ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے اور ان کو آپ سے ایسی دشمنی ہے, نہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اذان گرامی آپ دیکھیں وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, لوگ کہتے ہیں نا کہ گوشہ نشین ہو گئے تھے, 25 سال خاموش ہو گئے تھے, تو اگر 25 سال خاموش رہتے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس قدر سازشوں کا جال کیوں بنا جاتا, کیوں اتنی دشمنیاں کی جاتی؟ اگر میرے مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ کربلا کے بعد, ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد والے, اگر وہ گوشہ نشین ہو گئے ہوتے اور کوئی جد و جہد نہ کر رہے ہوتے, تو سلاطین بھی اس زمانے کے کہتے, بادشاہ اور خلفاء بھی کہتے کہ جب ایک شخص اپنی نماز روزے میں لگا ہوئے تو ہمیں کیا ٹینشن ہے بھائی. جیسے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے یہاں تو ولی اللہ وہی ہوتا ہے کہ جو پہاڑوں پہ چڑھ کر عبادت کرے, جیسے کوئی حکومت سے اور جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو گورنمنٹ بھی کہتی ہے بھائی پہاڑوں پہ چڑھے رہو, عبادت کرتے رہو, ہمیں کوئی ٹینشن نہ دو, ہم سے کوئی, ہمارے ساتھ تمہاری کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی گڑبڑ نہ کرو, گڑبڑ کرو گے تو پھر دیکھیں گے. تم اپنی نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, اخلاقیات کی بات کرو, ذکر خدا کرو, ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو اے شیعہ نے حیدر کرار, اے روزہ داروں, اے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں, اے محمد والے محمد کے ماننے والوں, ہمیں منظم ہونا ہے غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں, ہمیں آرگنائزڈ ہونا ہے, منظم ہونا ہے, ید واحدہ بننا ہے. ہم جب ایک مٹھی کی مانند بنیں گے تب ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصر بن سکتے ہیں. اگر ہماری انگلیاں اسی طرح سے کھلی رہیں پانچ انگلیوں کے مانند تو اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایک مٹھی بن جائے تو یہ ہتھیار ہے، یہ دشمن کا منہ توڑ سکتا ہے۔ تو زانی گرامی مکتب محمد والے محمد ایک سسٹمیٹک مکتب ہے، اس میں آل محمد کے چاہنے والوں کو یتیم کر کے نہیں چھوڑ دیا گیا کہ بھائی آپ آزاد ہو، سرگرداں رہو، حیران ہو، پریشان رہو، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے آپ کی، کوئی آپ کو گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا مکتب نہیں ہے زانِ گرامی، ہمارا مکتب مکتب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب ہے۔ لہذا یہ جو آج بات کی جاتی ہے کہ بھائی کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کس سے پوچھیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جہالت ہے، ہمیں اپنے مکتب کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ہمیں اپنے مکتب کے نظام کا نہیں معلوم کہ ہمارے مکتب میں آئمہ علیہ السلام نے ہمیں کیا نظام دیا۔ تو زانی گرامی نظام کون سا ہے؟ نظام مرجعیت کا نظام ہے، اجتہاد کا نظام ہے، فقہا کا نظام ہے۔ وہ فقہا جو عالم ہیں، باعمل ہیں، پاکباز ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دنیا سے دوری اختیار کرنے والے ہیں، دنیا دار نہیں ہیں، دنیا سے دوری اختیار کرنے والے ہیں، اپنی ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والے ہیں، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ ہمارے یہاں عالم، آپ دیکھو نا یہ نماز یہاں پہ پڑھاتے ہیں مولانا صاحب، یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور بلکہ اس سے چھوٹی مسجد، یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے، اللہ اور برکت عنایت کرے، چھوٹی چھوٹی مسجد جہاں چار نمازی پڑھتے ہیں، اس ایک پیش نماز کے لیے بھی ایک شرط ہے ہمارے یہاں۔ کیا شرط ہے؟ شاید دوسرے ہمارے بھائیوں کے مکتب کے اندر شرط نہ ہو نماز پڑھانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ دو بنیادی شرط ہیں، ایک اس کا عادل ہونا، دوسرا اس کی اچھی قرآت ہونا۔ عادل ہونا شرط ہے، اگر ایک ماموم کو بھی وہ نماز پڑھا رہا ہے، ماموم کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنا اس وقت جائز ہوگا جب امام عادل ہوگا۔ عادل ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی واجبات کی ادائیگی کرتا ہو، حرام امور سے پرہیز کرتا ہو، مکروہات سے پرہیز کرے اور مستحبات کو انجام دے۔ یہ میں نے ایک جملے میں کہہ دیا، لیکن آپ ذرا سوچیں، واجبات کی ادائیگی، مستحبات کی ادائیگی، حرام امور سے پرہیز اور مکروہ سے حتی الامکان پرہیز، یہ عام انسان نہیں کر سکتا زانِ گرامی، اس کے لیے بڑی ریاضت چاہیے۔ تو ہمارے یہاں ایک ماموم کی امامت کے لیے بھی اتنی بڑی شرط لگی ہوئی ہے، آپ ذرا تصور کریں۔ آپ کو جی یہ فسق و فجور کرتا ہے، یہ آ کے نماز پڑھائے؟ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے کوئی فسق و فجور کرنے والا آ کے نماز پڑھائے آپ کو۔ لہذا زانی گرامی ایک ماموم کی امامت کے لیے اتنی بڑی شرط ہے، تو آپ سوچو اگر ساری دنیا کے شیعوں کی امامت کی شرط ہو، امامت سے مراد یعنی ان کو لیڈ کرنا غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں، تو کیا اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہوگی؟ اس کے لیے بڑی کڑی شرطیں ہیں، بڑی کڑی شرطیں ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بیان کی، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کہ اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ، فقہا میں سے، مجتہدین میں سے جو بھی اپنے نفس کو پاک کرنے والا ہو، ہر فقی نہیں ہو سکتا ہے، فقی ہو لیکن اپنے نفس کو پاک نہ کرتا ہو، تہذیب نفس نہ کرے، گناہوں سے دوری اختیار نہ کرے، حافظاً لدین ہی، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مطیعاً لامر مولا، امام زمانہ کا مطیع ہو، رسول اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا مطیع ہو، اپنے نفس کا مطیع نہ ہو، اللہ کا مطیع ہو، مخالفاً علی ہوا، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوا، پس عوام کو چاہیے ان کی تقلید کریں، ایسا فقی، فقی ہو، عالم ہو، لیکن اس کے اندر یہ چار صفات ہونی چاہیے، اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، تہذیب نفس کرتا ہو، دنیا سے دوری اختیار کرنے والا ہو۔ توزیع المسائل اٹھا کر دیکھیے، اس میں بھی پیش نماز کی بھی شرائط لکھی ہوئی ہیں اور مجتہد کی شرائط بھی لکھی ہوئی ہیں۔ لہذا ہم ہر عالم کے پیچھے نہیں چلتے، ہم عالم باعمل کے پیچھے چلتے ہیں، عالم باتقوا کے پیچھے چلتے ہیں۔ لہذا ایشیان حیدر کرار، ہمیں نظم میں آنا چاہیے، نظم میں. یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نظم میں نہیں آئیں گے تو دنیا میں جو بھیڑیے موجود ہیں نا، یہ کیا کریں گے؟ یہ آپ کے گلے کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور جو ادھر ادھر جائے گا، تتر بتر ہوگا، اس کو لے اڑیں گے، اچک لیں گے، اس پر حملہ کر کے اسے کھا جائیں گے. بچت کس میں؟ یہ میں روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. بچت کس میں ہے؟ کہ ہم ایک گلے میں آئیں، نظم کے ساتھ چلیں. آپ نے دیکھا نا گلہ بھیڑ بکریوں کا، ایک چرواہا ہوتا ہے جو ایک نظم میں لے کے چلتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے تاکہ کیا کرے، اسے بھیڑیوں سے بچائے، اسے درندوں سے بچائے، اس گلے کو. تو جانے گرامی، ہمارے یہاں یہ نظام موجود ہے. امام یا موجود ہوگا یا ان کے نائبین، فقہا، مجتہدین، اس طرح سے تمام امت کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں اور شریعت کا پیغام ان تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس عزیزان گرامی، یہ نظم ہے جو ہمیں انشاءاللہ ہماری اور آپ کی نجات کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا وصیت میں، اللہ اللہ فی نظم امرکم، کہ حسن و حسین میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ اپنے امور کو منظم کرو. منظم نہ منظم نہیں رہنا، ان آرگنائز نہیں رہنا، آرگنائز ہونا ہے نظم کے ساتھ. آپ دیکھیں جب روزے عاشور کا جلوس چلتا ہے، نظم کے ساتھ کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر لوگ تتر بتر ہونے لگیں تو خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں اور برا بھی لگتا ہے. لہذا اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اذان گرامی، کسی بھی کاروان کو نظم کی ضرورت ہے. اور اذان گرامی، یہ ہمارے آئمہ نے ہمیں سکھایا ہے. اور زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، وقت ہو رہا ہے، دو جملے میں مصائب کے ضرور پڑھوں گا. اذان گرامی، کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو مومن کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور زانی گرامی، روایت میں ہے کہ جب میرے مولا حسین علیہ السلام نے صدا بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہے کوئی جو میری مدد کرے. عزاداروں، مجھے نہیں معلوم جب زینب نے یہ جملہ سنا ہوگا، زینب کے دل پر کیا قیامت گزری ہوگی. اور جب عباس علمدار نے نہر فرات کے کنارے یہ جملہ سنا ہوگا، مجھے نہیں معلوم روح عباس کے ساتھ کیا ہو گیا ہوگا، کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. عزاداروں، بس روایت میں ملتا ہے، مقاتل میں ملتا ہے، ایک دفعہ لاشاہائے شہداء میں ایک دفعہ تھر تھری پیدا ہوئی، گویا شہدا کے جنازے کہہ رہے ہوں، شہدا کے لاشے کہہ رہے ہوں، مولا اگر موت نے مہلت دی ہوتی تو ابھی آپ کی نصرت کے لیے آتے. عزاداروں، ایک اور رد عمل جو خیام میں دیکھا گیا، میرے مولا حسین نے دیکھا کہ سید سجاد کمر جھکائے ہوئے، کمر سنبھالے ہوئے، ہاتھ میں ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے، دوسرے ہاتھ میں شمشیر ہے، خیمے سے باہر نکلتے ہیں. میرے مولا حسین نے دوڑ کر میرے مولا سید سجاد کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں گھر سے باہر نکلے ہو، خیمے سے باہر نکلے ہو؟ کہا، بابا آپ کی آواز نے میری گردن کی رگیں توڑ دی، بابا آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. بس عزاداروں، میرے مولا نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، سید سجاد اس بیماری میں تمہارے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، اگر تم جہاد کے لیے نکلو گے تو نسل آل محمد منقطع ہو جائے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ روزے داروں کے روزے کو قبول فرما، ان کی عبادات اور دعاؤں کو قبول فرما، ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. بہر اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.